يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو گویا کھانے پینے کا تعلق عبادت سے ہے، یا کھانا پینا بھی عبادات کا ایک حصہ ہے. اسی لیے یہ جملہ بارہا دہرایا گیا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں. انسان اپنی باقی زندگی میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، کیا رویہ اپناتا ہے، مختلف کاموں کو کس طرح سر انجام دیتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کی مرضی کو فالو کرنا عبادت ہے، خواہ بظاہر وہ دنیا ہی کا کام کیوں نہ ہو. اس طرح دین اور دنیا الگ الگ نہیں رہ جاتے. اسی لیے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. اگر واقعی تم اس کے عبادت گزار ہو تو یہ دو کام کرو، ایک تو یہ کہ صاف ستھری چیزیں کھایا کرو. یاد رکھیں کہ طیبات میں صرف طیبات کا یہاں ذکر ہے، پیچھے اگرچہ حلال کا ہو چکا لیکن یہاں کھانے پینے کے معاملے میں صفائی کا اہتمام، اور دوسری طرف واشکروا للہ اللہ کا شکر، کھا کر شکر بجا لانا، یہی عبادت ہے. ایک مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ یأکلون کما تأکل الانعام، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. یعنی کافر جانور کی طرح کھاتا ہے. جانور کہاں سے کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ صاف اور گندی چیز کا فرق نہیں جانتا جانور. اسی طرح وہ اپنے اور پرائے کا فرق نہیں جانتا. اور پھر کھانے کی کوئی اس کی حد نہیں ہوتی، وہ ہر وقت کھاتا چلا جاتا ہے. پھر بعض اوقات ضرورت سے زائد کھا لیتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، وہ ہر وقت کھانے کی تلاش میں رہتا ہے. جبکہ ایک انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، اور خاص طور پر ایک مسلمان ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرتا ہے. جانور یہ نہیں دیکھتا کہ اسے دیا کس نے، وہ دینے والے کا شکر گزار نہیں ہوتا. جبکہ انسان کو جانور سے الگ جو تمیز سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ کہ وہ کھا کر شکر گزار ہو. اور کھا کر شکر گزار ہونا کھانے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے. اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا، صرف چند چیزیں منع ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا، اور باقی جو چاہو کھاؤ. جیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے کھاؤ با فراغت جہاں سے چاہو تم، لیکن کیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو دنیا میں بھی یہی حال ہے کہ ہر چیز کھاؤ، اور ویجیٹیبلز میں سے کسی چیز کے کھانے کی ممانعت نہیں، سب کچھ کھاؤ. انیملز میں سے کچھ مخصوص جانور منع کر دیے گئے، اور خاص طور پر خنزیر پورک جس کا کل ذکر تفصیل سے ہوا، کہ یہ نہ کھاؤ. باقی کیا ہے کہ کھاؤ جتنا چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن حلال ہو، تمہارا اپنا کمایا ہوا ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے بہترین عمل کیا ہے، انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا. پھر اسی طرح خصوصی طور پر یہاں پر کیا فرمایا کہ کھا کر اللہ کو یاد کرو، جس نے دیا اس کو پہچانو، اس کی عبادت میں لگ جاؤ. اس کے بعد حرام کی ہوئی چیزوں میں سے انما حرم علیکم المیتہ، اس نے حرام کیا تم پر مردار کو. اور اس کی اقسام میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ کسی بھی طرح سے کوئی جانور جو مر جائے اور اسے پراپر طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو اس کا کھانا ممنوع ہے. والدم اور خون، اور خون کے لیے بھی کون سا خون؟ دمن مسفوحن. جبکہ جمع ہوا خون اگر کلیجی کی شکل میں ہو، یا تلی کی شکل میں، یا ہڈی یا گوشت کے اندر جمے ہونے کی شکل میں تو اس کے کھانے کی اجازت ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, نہ صرف یہ کہ گوشت بلکہ اس کی کھال, بال, ناخن, اس کی ہر چیز, ہڈی, ہر چیز کا استعمال ممنوع ہے. اور اس کی کل آپ کو تفصیل سے وجوہات بتا دی گئی تھی, اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ ہمیں صرف اس لیے نہیں خنزیر کو چھوڑنا کہ اب یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اتنے قسم کے کیمیکل مختلف پائے جاتے ہیں اس کے خون کے اندر جو انفیکشن کو کنٹین کرتے ہیں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. نہیں, چونکہ اللہ نے حکم دے دیا اس لیے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت, رب نے کہا مان جاؤ تو ہم نے کہا مان گئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے اور ایک حسن ظن کے ساتھ کہ ہمارا رب کبھی بھی کسی ایسی چیز سے ہمیں نہیں روک سکتا جس میں ہمارا بہت فائدہ ہو, وہ اسی چیز سے ہمیں روک سکتا ہے جس میں ہمارا نقصان ہے. پھر ان نقصانات کو تحقیقات کے ذریعے معلوم بھی کر لیا گیا اور وہ نقصانات دنیا کے سامنے بھی ہیں, اور یہ تحقیقات مسلمانوں کی نہیں غیر مسلموں کی ہیں. تو بہرحال اگر کوئی شخص صرف اس لیے خنزیر کے گوشت کو اوائڈ کرتا ہے کہ اس کے کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے اور اسے ایک دینی فریضہ نہیں سمجھتا, تو اس کے اس بچنے سے کوئی اسے ثواب نہیں, وہ تو ایک مجبوری کا بچ رہا ہے. ہاں اللہ کا حکم مان کر اس حرام سے بچنا ہی اصل عبادت ہے. پھر مزید کیا فرمایا؟ وما اہل, اور جو, و اور ما جو, اہل پکارا گیا, بہی اس کو یا اس پر, لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے, یعنی وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا خیرات کیا جائے. مثلا اگر جانور ہے تو جانور کو ذبح کرتے وقت مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کیا جائے اور اس کا سارا خون بہایا جائے. لیکن اگر کسی جانور کا خون تو اسی طریقے سے بہایا جا رہا ہے مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی اگر لیا جائے تو وہ بھی ایسے ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے مردار اور خون حرام ہوتا ہے. یہ کیوں منع کیا گیا؟ اس کی تاریخی وجہ کیا ہے؟ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے, لات, عزا اور منات کے نام پر, ان دیویوں اور دیوتاؤں کی خوشی کے لیے وہ ان کے آستانوں پر جا کر جہاں یہ بت رکھے ہوئے تھے اس کے قریب ہی ذبح کرنے کی جگہ بھی ہوتی تھی. ایک مخصوص پتھر ہوتا تھا جس پر ان بتوں کے نام کا ذبح کیا جاتا, پھر ذبح کرنے کے بعد ان جانوروں کا خون اور ایک خاص جگہ پر ملتے تھے جس سے یہ دکھانا مقصود ہوتا تھا کہ یہ جانور اس بت کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں. اسی طرح مجوس جو ہیں وہ آگ کے نام پر ذبح کرتے ہیں آگ کو خوش کرنے کے لیے. کسی کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے, کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. ہاں اگر کسی کی طرف سے ذبح کیا جائے تو وہ منع نہیں ہے. کسی کی طرف کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ اپنے والدین کی طرف سے کہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ تو جائز ہے. لیکن والدین کے نام پر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں. نام پر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ایسی قربانی کریں جس سے مراد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو کر ہماری بخشش کروا دے, یا جیسے عام معنوں میں, دنیا دارانہ معنوں میں جیسے ایک رشوت ہوتی ہے کسی کو دینا, تو اس رشوت کے طور پر نہیں. یا اسی طرح والدین کے لیے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسا اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہو جائے کہ والدین کو خوش اس لیے کیا جائے کہ قیامت کے دن وہ ہمیں بچا سکیں گے غائبانہ طور پر یا اب بھی مرنے کے بعد ہماری مدد کر سکتے ہیں, تو یہ بھی درست نہ ہوگا. لیکن افسوس کہ آج کے دور میں مسلمان بسا اوقات ایسے کام کرتے ہیں, اور یہ خود پرسنلی بھی دیکھا گیا ہے کئی جگہوں پر. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہو, کوئی جگہ دیکھی ہو, کچھ لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو. ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ یعنی سید کہلاتے تھے, ہم نے خیر اپنے نام سے یہ ٹرم ہٹا دی. تو ہوتا یہ تھا کہ ان بزرگوں کی بہت عزت تھی, جب ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جاتا تو ان کی قبروں پر لوگ آ کر ایسے کام کرتے. اس پر میرے والد نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا, ہجرت کر دی وہاں سے, کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. یہ ہماری فیملی کا واقعہ نا, اس لیے سنا رہی ہوں, مجھے باقی جگہوں کا نہیں معلوم. وہاں جو کچھ ہوتا, جو دیکھا گیا وہ کیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئی, مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہے, یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی, یا کسی کا کوئی اور مسئلہ آ گیا ہے, کوئی کاروبار کا, رزق کا, کسی طرح کا, تو وہ اپنی حاجات لے کر قبر کے پاس آتے اور ساتھ کوئی بکرے یا مرغی یا کوئی بھی چیز وہاں لا کر ان کے نام پر ذبح کرتے کہ ہم اس مرے ہوئے بزرگ کو خوش کرنے کے لیے یہ خون بہا رہے ہیں تاکہ وہ ہماری فریاد آگے اللہ سے کریں یا وہ ہماری مدد کریں. یعنی براہ راست یہ عقیدہ تھا لوگوں کا کہ یہ جو قبر کے اندر شخص ہے یہ ہماری غائبانہ طریقے سے مدد کرے, ہم اس کے نام پر یہ نذرانہ ذبح کر رہے ہیں. اور پھر وہ غریبوں مسکینوں میں بعض اوقات وہ گوشت بانٹ دیا جاتا, یا جیسے آپ جانتے ہیں کہ مختلف قبروں کے پاس لوگ مجاور قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بہت غریب فقیر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور عموماً شو کیا کیا جاتا ہے کہ ہم یہ غریبوں کو دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے علاقے میں غریب کو نہیں, تو ہم مثلا لاہور جا کر داتا دربار پر ہم کر رہے ہیں تاکہ وہاں بہت سے غریب فقیر بیٹھے ہوتے تو ان کو دے دیا جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ غریب فقیر کو بھی دینا ہو تو پہلے آپ ابتدا ان غریبوں فقیروں سے کریں جو آپ کے محلے میں رہتے ہوں یا آپ کے علاقے میں رہتے ہوں. جب وہ مطمئن ہو جائے وہاں کوئی نہ رہے تو پھر آپ دوسرے علاقے کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے ڈور اسٹیپ پر ایک شخص موجود ہے تو اس کو بائی پاس کر کے آپ جا رہے ہیں کہیں اور, تو یہ ویسے بھی درست نہیں ہے. ویسے بھی کیا حکم ہے کہ جیسے صدقہ کرنا ہو تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو دیکھا جائے, کیونکہ ان کو دینے کا دگنا ثواب ہے. اسی طرح ہمسائے میں دیکھا جائے. کیا فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی کیا ہو, بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے. تو ہمسایوں کا تو اس حد تک حق ہے. تو پہلا فرض کیا بنتا ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ہیں, جو ہمارے رشتہ داروں میں ہیں, جو ہمارے جان پہچان میں ہیں, ان غریبوں کو دیا جائے, نہ کہ ایک دوسرے شہر کا سفر کر کے میلوں میل پیدل چل کے جانور قربانی کے ساتھ لے جا کر جیسے منا میں لوگ لے کے جاتے تھے حج کے موقع پر, بالکل اسی طرح عبادت کا ایک مظہر کے طور پر انسان ایسی جگہوں پہ پہنچ جائے اور یہ سوچ کر کہ وہ صاحب قبر کو خوش کرنے کے لیے اس کی قبر کے باہر یا پاس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہمارے کام آئے. کس طرح, دو طرح سے کام لیتے ہیں لوگ, کہ اس دنیا کی مشکل آسان ہو اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن وہ ہمیں بخشوا لیں. تو یہ طریقہ یا یہ نظریہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اسی چیز کے لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ بھی کس طرح حرام ہے, جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے, جیسے خون حرام ہے, جیسے مردار حرام ہے. اب یہ اتنی سخت بات ہے قرآن پاک کی, لیکن ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے کے اندر یہ بات اتنی وضاحت سے بیان نہیں کی جاتی, لوگوں کو بتائی نہیں جاتی, اور اس میں کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ آگے بھی خود قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. تو اگر کوئی بھی جانور کسی بزرگ کے نام پر, کسی ولی اللہ کے نام پر, کسی نبی کے نام پر, کسی نیک انسان کے نام پر ذبح کرے تو ایسا درست نہیں. عرب لوگوں کے ہاں ایک اور رسم بھی تھی, اور وہ یہ کہ جب کسی وادی میں اترتے تھے, یعنی کسی جنگل میں جا کے ٹھہرتے تھے, تو سب سے پہلے اس جنگل کے جن بادشاہ کی پناہ مانگتے تھے, پھر اس کے نام پہ قربانی وغیرہ بھی بعض اوقات کرتے تھے کہ ہم اس کے نام کا گوشت ذبح کر رہے ہیں, یعنی خون بہا رہے ہیں تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے, گویا ایک طرح سے نذرانہ یا ہدیہ یا رشوت پیش کی جا رہی ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض. یہ مسلم کی روایت ہے. معنی کیا ہے؟ لعن الله، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، کس پر؟ من ذبح، جو کوئی ذبح کرے، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، کسی اور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا کسی پکی پکائی چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے یا نیت کرتا ہے، وہ سب اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح لعنت ہے اللہ کی اس پر جو اپنے والدین کو لعنت کرے. اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ملتی ہے کہ اپنے والدین پہ تو کوئی لعنت نہیں کرتا، تو اس کا وجہ یہ بتائے گی کہ جیسے کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دیتا اور وہ شخص پلٹ کے اس کے والدین کو دیتا ہے، تو گویا اس نے خود ہی اپنے والدین کو گالی کا سبب پیدا کیا یا خود ہی دے ڈالی، تو ایسے شخص پر لعنت ہے. اسی طرح جو شخص کسی مجرم کو پناہ دے اس پر بھی لعنت کی گئی. اور جو زمین کے نشان مٹا دے، مثلاً دو پلاٹ سے اکٹھے تھے دو بھائیوں کے، ایک باہر تھا ایک یہاں تھا، تو جو پیچھے تھا اس نے کیا کیا، نشان مٹا کے اپنی زمین بڑھانے کے لیے آگے کر دی جگہ، نشان بدل دیے، تو اس شخص پر بھی لعنت کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک له، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، یعنی نہ قربانی میں، نہ نماز، نہ روزہ، کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. ہاں، سورۃ الکوثر سب کو آتی ہے، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، یعنی قربانی بھی اپنے رب کی خاطر کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ذبح کرنا، بلکہ کوئی بھی چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، وہ سب بھی اسی میں شامل ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اگر ایسی جگہوں پہ جائیں تو وہاں کچھ لوگ آپ کو مٹھائی تقسیم کرتے، شیرینی بانٹتے، پلیاں بانٹتے اور طرح طرح کی چیزیں بانٹتے نظر آئیں گے. بعض اوقات نمک بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ نمک والا قصہ تو مجھے کسی نے دیا تھا، آج میں بھول آئی ہوں گھر پر، میں کسی وقت پھر سناؤں گی. آگے بھی آئے چار دفعہ تقریباً میرے خیال قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتی ہے پھر سے کسی موقع پر. خود ہمیں بھی تجربہ ہوا، ترکی میں ہم اپنے اسٹوڈینٹس کا ایک ٹرپ لے کر گئے، دو تین سال پہلے کی بات ہے، الہدا کی اسٹوڈینٹس کو لے کر. وہاں پر ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پہ جانے کا اتفاق ہوا. تو ہوا یہ کہ ہم وہاں مختلف جگہ دیکھ رہے تھے، کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے، کہ اتنے میں کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی چینی کی ڈلیاں سی تھیں وہ تقسیم کر رہی. اب ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، ترکی ہمیں آتی نہیں تھی، لیکن بہرحال بس یار کوشش کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ بانٹی جا رہی ہے صاحب قبر کی خوشی کے لیے. تو اس پر یہ تھا کہ ہم نے پھر اس کو انکار کر دیا کہ کوئی بھی صدقہ صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں ہو سکتا. کیونکہ کوئی بھی کام جب انسان اللہ کی بجائے کسی انسان کی خوشی کے لیے کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ کسی مرے ہوئے بزرگ کی خوشی کے لیے، جیتے جاگتے بزرگوں کی خوشی کے لیے بھی، تو وہ بھی غلط ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ حدیث آتی ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے، ابن ابی فضالہ اس کو روایت کرتے ہیں، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت، جب جمع کرے گا اللہ لوگوں کو قیامت کے دن، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں، نادا منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عمله للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام کر کے آیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ثواب اسی سے طلب کرے. یعنی اگر کسی نے کوئی نماز پڑھی ہے مثلاً، اللہ کے لیے پڑھنے کے بجائے وہ پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ ذرا چار لوگ مجھے دیکھ لیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ یہ بڑا نمازی انسان ہے. کیا کسی نے مسجد بنوائی ہے بہت بڑی، لیکن اس لیے تاکہ میرا نام روشن ہو، بلند ہو کہ فلاں شخص نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی، رہتی دنیا تک مجھے یاد رکھا جائے، لوگ واہ واہ کریں کہ کیا شخص تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. اور پھر حدیث کے آخر میں آتا فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بے نیاز ہے شریکوں کے شرک سے، یعنی لوگ جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. جیسے سورۃ کہف کے آخر میں آتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. من کان یرجو، جو امید رکھتا ہو، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے. اور کس طرح کے اچھے کام؟ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اس میں دوسروں کی خوشی تلاش نہ کرے، وہی کام پائیدار ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے. مثلا اگر میں اور آپ یہ چاہیں اس وقت کہ ہمارے اس کام سے جس میں ہم، میں اور آپ سب شریک ہیں اس وقت اس ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس کام سے ہمارا فلاں اور فلاں شخص خوش ہو جائے تاکہ وہ ہم کو داد دے، اپریشیٹ کرے، سپورٹ کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی کے لیے بھی نہیں کرنا، ہمیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کوئی خوش ہو تو بھلے ہو، نہ ہو تو نہ ہو. اگر ہم اس کام کو اللہ کی خوشی کے لیے درست سمجھ کے کر رہے ہیں تو ہر حال میں کرنا. کوئی خوش ہو تو ہم پھولے نہ سمائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ واہ واہ کیا میں اچھا ہی کام کر رہی ہوں، سب دنیا میری تعریف کر رہی ہے، اور پھر ہماری رفتار ذرا تیز ہو جائے. جسے کہتے ہیں نا چابی لگ جانا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کی تعریف سے تو چابی لگ جائے اور کسی کے کرٹیسزم سے چابی آف ہو جائے، بٹن آف ہو جائے، اور ہم ایک اچھا کام چھوڑ بیٹھے کیونکہ میرے شوہر یا بچے یا دوست میری مخالفت کر رہے ہیں، وہ مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، پھر کیا فائدہ یہ کرنے کا. نہیں، اس چیز سے بے نیاز ہو کر کام کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ یہاں آنا، کوئی بھی نیکی کا کام، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، نہ اس لیے کرنا ہے کہ لوگ خوش ہوں گے، نہ اس لیے چھوڑنا ہے کہ لوگ ناراض ہوں گے. لوگوں سے بے نیازی، اسی کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور معبود میں چھ معنی پائے جاتے ہیں، خالق اس کو ماننا، مالک اس کو ماننا، عبادت کے لائق اس کو ماننا، رازق اس کو ماننا، حاجت روا اس کو ماننا، مشکل کشا اسی کو ماننا. یہ چھ چیزیں ہیں الہ کے مفہوم میں پائی جاتی ہیں، کہ انسان اپنے عقیدے میں کیا رکھے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، مجھے اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اسی کے لیے قربانی کرنی ہے، اسی کے لیے روزہ رکھنا ہے اور صدقہ کرنا ہے، اور میری ساری حاجات وہی پوری کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر ہر مشکل میں صرف وہ مشکل آسان کر سکتا ہے. جسے قرآن پاک میں آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے وہ جو کسی بے قرار کی دعا سنتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دکھ ہٹاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی روک سکتا ہی نہیں، رد کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے کوئی دنیا میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. لہذا کوئی بھی کام جب کرنا ہو، خواہ جانور ذبح کرنا ہو، خواہ نماز پڑھنی ہو، خواہ صدقہ خیرات کرنا ہو، تو کسی انسان، خواہ وہ بہن بھائی ہو یا رشتہ دار یا کوئی نیک انسان ہو، خواہ کوئی استاد ہو، خواہ والدین ہو، خواہ کوئی بھی معاشرہ ہو ہمارا، خواہ کوئی نیک بزرگ ہو، خواہ وہ جیتے ہو، خواہ وہ مر گئے ہو، خواہ وہ کچھ ہو، کسی کی خاطر نہیں، جو کچھ کرنا ہے اللہ کی خاطر، یہی ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر کوئی اور ساتھ شریک ہو گیا ہماری کسی عبادت قربانی میں، تو ایسا کرنا کیا ہے اللہ کے لیے؟ ناپسند. وما احل به لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کوئی اور نام پکارا جائے. اب یہ چار چیزیں حرام ہیں، نہیں کھانی چاہیے، اس کے علاوہ بھی کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا درندوں میں سے یعنی یہاں لحم الخنزیر ہے لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درندوں میں سے ذو ناب کچلیوں والے اور پرندوں میں ذو مخلب پنجوں والے یہ جانور بھی کھانے حرام ہیں، ان کو بھی نہیں کھایا جانا چاہیے. ذو ناب، ناب نون الف ناب بے ناب عربی لفظ ہے، اس لیے بول رہی ہوں کہ آسان ہے، اتنا لمبا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. کچلیوں والے ذو ناب، جی کچلی، یہ دانت لمبے نکیلے دانت ہوتے ہیں جو کچل کے کھا لیتے ہیں، جس سے وہ جانور جو کچل لیتے ہیں اپنا شکار، ٹھیک ہے، کچلیوں والے. اس کو کیا تیس کو کیا بولتے ہیں کچلی؟ جی ٹھیک ہے، شکر ہے کچھ تو پتا. اچھا ذو مخلب پنجوں والے، مخلب میم خے لام بے، مخلب کہتے پنجوں سے جو شکار پکڑتے ہیں، تو یہ جانور بھی نہیں کھا سکتے. اسی طرح کچھ اور جانور جن میں یہ دونوں صفات نہیں ہیں لیکن ویسے حرام ہیں، مثلا گدھا، کتا، اور ان کے صاف احادیث سے ان کی حرمت کا پتہ چلتا ہے. لیکن اسی طرح مردار میں سے ایک مردار ہے جس کا کھانا حلال ہے، اور وہ ہے مچھلی، سمندر کا مردار جو ہے، ٹڈی. اب آپ ٹڈی بھی کھاتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو چیز ہم کھاتے ہوں وہی سب کھاتے ہیں، بعض عادات ملکوں کی مختلف بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بعض علاقوں میں بندر بھی کھایا جاتا ہے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے کھایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا کھانا ممنوع ہے. ہاں اب اگر ایک شخص مجبور ہے وہ کیا کرے؟ فمن اضطر، جو مجبور کر دیا گیا کہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی حلال چیز ہے ہی نہیں کھانے کو، کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں کھانے کو، اب وہ کیا کرے؟ مر جائے؟ نہیں، جان بچانا فرض ہے. وہ مرے نہ، کچھ کھا لے، انہی میں سے کھا لے جو میسر ہو، لیکن کتنا کھائے؟ فرمایا غیر باغن، نہ وہ چاہنے والا ہو. باغ بغاوت سے ہے، باغی سے، باغن کہتے ہیں حد سے نکلنے والا، حکم عدولی کرنے والا. یعنی اس لیے نہ کھائے کہ بھوک تو ہے لیکن کہے کہ شکر ہے کچھ اور کھانے کو نہیں، تو آج ذرا میں ان چیزوں کا مزہ تو چکھوں. یہ نہ ہو اس کے اندر، غیر باغن، چاہنے والا نہ ہو وہ. سی باغی دونوں معنی ہوتے ہیں، باغی ازداد میں سے ہے، چاہنے والا اور حد سے نکل جانے والا. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی چاہی جانے والی چیزوں میں حد سے نکل جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے. ولا عادن، تو عادن عادی نہ ہو، ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ عادی نہ ہو، یعنی یوز ٹو نہ ہو، نشے میں نہ کھائے. تو مثلاً کسی شخص کو خون پینے کا نشہ ہو چکا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، آپ نے کئی کہانیاں ایسی پڑھی ہوگی کہ خون کی، انسانی خون کی بعض اوقات لت لگ جاتی ہے. تو عادن کا ایک معنی کیا گیا کہ عادی نہ ہو، یوز ٹو نہ ہو جائے اس چیز کا، اور ایک ہے حد سے بڑھنے والا، عد سے، عین دال واؤ. یعنی نمبر ایک رغبت نہ ہو، نمبر دو ضرورت سے زائد نہ ہو. یہ دو لفظ اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو باغن اور عادن کا مفہوم یا روح پتہ چل جائے گی. باغن نہ چاہنے والا، یعنی رغبت سے نہ کھائے، اس کا دل نہیں چاہ رہا مگر مجبوری ہے کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کو اجازت ہے. ولا عادن، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ، حد سے بڑا ہوا نہ ہو. فلا اسم علی، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں. یعنی چند لکمے یا چند گھونٹ استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہ اس کا شکر ہے موقع ملا اور بھوک بھی ختم ہو جائے تو پھر کہ پتہ نہیں پھر کبھی حرام کھا سکوں گا کہ نہیں، تھوڑا اور ہی کھا لوں، ایسی کیفیت نہ ہو. یعنی صرف جان بچانے کے لیے ایک اجازت ہے. تو تین چیزیں ہوں گی نا، نمبر ایک کہ حقیقی مجبوری ہو، نمبر دو خدا کا قانون توڑنے کی خواہش نہ ہو دل میں، رغبت نہ ہو، اور نمبر تین ضرورت سے زیادہ نہ ہو. فلا اسم علی، تو ایسے حرام کھانے والے پر گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، ایسا حرام کھانے والا اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.